نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. پہلا سوال جو ہے, غیر مسلم ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے, دروشی پڑھتا ہے, تو جب ایک انسان اتنا کچھ کر رہا ہے, روزہ رکھتا ہے یا دروشی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی دعا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ عالم اس کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کوئی انسان اگر کفر کی حالت میں کوئی نیکی کے کام کرتا ہے تو وہ جہنم سے تو اسے نہیں بچا سکتے ہیں, لیکن اس کا عذاب ہلکا ہو سکتا ہے. اس کا عذاب ہلکا ہو سکتا ہے اگر کوئی انسان عبادات کفر کی حالت میں کرتا رہے, اسلام یعنی نہیں لایا اور کفر کی حالت میں کوئی ایسے کام کرتا رہا ہے, تو اس کو جو ہے یعنی یہ فائدہ ضرور ہو سکتا ہے. جو دوسرا سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو ہے لیکن یہ قرآن مجید میں نہیں ہے کہ یعنی ہر سال قربانی کرو, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا جو دین اور مذہب ہے, ہمارا دین اور مذہب جس کو ہم کہتے ہیں وہ صرف قرآن نہیں ہے. ہم اس کو یہ کہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ صرف قرآن نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے لیے جو فرامین دے کے بھیجے ہیں وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک شریعت سازی میں وہی حیثیت رکھتے ہیں جو قرآن رکھتا ہے, جیسے کہ آج کے درس میں میں نے اس کی کافی وضاحت بھی کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ کہا ہے کہ اپنے رسول کی اتباع کرو, اپنے رسول کا حکم مانو اور اطاعت کرو, یہ قرآن نے ہمیں کہا ہے. تو جب ہمارا رسول ہمیں کہے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی اسی طرح تم بھی ہر سال قربانی کرو, اسی طرح ہم بھی تم قربانی کرو, تو گویا کہ وہ تو آرام سے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ ہو گئی, یعنی وہ اللہ کا حکم ہو گیا, وہ اللہ کا حکم ہو گیا. تو جب اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا تو وہ ذرا ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی تو ہو گیا, ایک بات تو یہ ہے. لیکن دوسرا ایک اس کا ایک بات تو یہ ہے جو صحیح بات ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا کہنا غلط ہے کہ اللہ نے قرآن میں قربانی کا حکم نہیں دیا. کیوں نہیں دیا ہے؟ سورۃ بقرہ کی آیت جو ہم پڑھ چکے ہیں 196, اتم الحج والعمرۃ للہ فان احصرتم فما استیسر من الہدی ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك, اور آگے فرمایا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. تو یہ جو ہدیے کرنا ہے, وہ جو وہاں پہ حج پہ قربانی کرنی, وہ کیا کرنی ہے؟ یہ وہی قربانی نہیں ہے, یعنی یہ وہی قربانی نہیں ہے, وہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جی, اللہ تعالیٰ جب فرمایا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استیسر من الهدی, جس نے یعنی عمرہ سے حج تک کا جو ہے وہ تمتع کیا ہے تو اسے فما استیسر من الهدی, اب وہاں پہ قربانی کرنی ہے. تو قرآن میں تو آ گیا قربانی کرنے کا, ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ, یعنی اس انداز میں نہیں ہے کہ وہ آدمی کہے جی مجھے صاف لفظوں میں بتاؤ لکھا ہوا ہو کہ تم قربانی کرو. بھئی اللہ نے یہ فرمایا کہ حج کرنی تو وہاں جا کے قربانی کرنی, تو وہ تو ہر سال ہونی ہے, تو ہر سال قربانی کا حکم تو آ گیا ہے. یعنی یہ بھی چیز سامنے جو ہے وہ رکھنی چاہیے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ احسن الجزا. سوال یہ ہے کہ اگر خامد غصے کی حالت میں طلاق دے دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں, طلاق ہو جاتی ہے. یعنی غصے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھتے ہوئے, ایک ہے کہ پاگل پن یا مجنون ہو جانا, اس میں تو اس کی طلاق نہیں ہوتی. ظاہر انسان خوشی سے تو نہیں طلاق دیتا ہے نا, غصے سے ہی دے گا نا. تو جب انسان سمجھ کے بوجھ کے اپنے ہوش و حواس میں چاہے وہ غصے میں کیوں نہ ہو طلاق دے رہا ہے تو اس کی طلاق ہو جاتی ہے, اس کی طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اس لیے یعنی ہو جائے گی اس کی طلاق. اور دوسرا یہ ہے کہ مسجدوں میں دوران نفل سامنے سے گزرنا لوگ اور نہیں, دیکھیں سامنے سے گزرنا جو ہوتا ہے نفل کے درمیان یا فرض کے درمیان, نمازی کے آگے سے گزرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور آگے کی کوئی حد نہیں ہے، ایک صف، دو صف، تین صف، جتنی بھی یہ انسان آگے سے بچ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس پہ کتنا گناہ ہے تو 40 سال تک بھی اسے رکنا پڑے تو وہ رک جائے گا. اس لیے نمازی کے آگے سے گزرنا بہت جو ہے وہ سخت گناہ ہے، اور نماز پڑھنے والے کو بھی اس چیز کی پابندی کرنی پڑتی ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھے کہ سامنے کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو، کوئی نہ کوئی چیز بطور سترہ کے بن رہی ہو، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کہیں کسی دیوار کے پیچھے اور یعنی تو برحال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ جب ہو تو وہاں پہ نماز پڑھنی چاہیے ہوتی ہے. جزاک اللہ واحسن الجزاء.